الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پانے کا راستہ جہاں عبادات کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام ہے وہیں گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا بھی ہے. بلکہ کوئی ساری زندگی عبادات کا عطر لگاتا رہے اور گناہ کے میل کچیل سے نہ بچے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شخص عبادت گزار تو بنے گا لیکن اس کے اوپر گناہگار کا لیبل بھی لگا رہے گا. اس لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگرچہ عبادت تھوڑی کرو لیکن گناہ سے بہت بچو. ایک آدمی عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا تو یہ شخص باوجود عبادت کرنے کے یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان کہلائے گا. ماشاءاللہ عبادات کرنا تو بڑی نعمت کی بات ہے بلکہ اس میں زیادتی کا ذوق بھی ہونا چاہیے لیکن جہاں عبادات ہو میرے دوستو وہاں گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے فرماتے ہیں کہ ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصلی ہجرت نہیں اصلی ہجرت نہیں صرف ترک وطن. کہ آدمی اپنے وطن کو تو چھوڑ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہاجر من ہجر السوء. مہاجر اصلی وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. اور ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, عبادات میں پیش پیش ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے, مثلا تہجد گزار بھی ہے, نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے, ذکر و تلاوت بھی ہے, تبلیغ میں بھی جاتا ہے, اجتماعات میں بھی جاتا ہے, حج و عمرے کا اہتمام, لیکن بد نظری کی عادت ہے, ظالم عورتوں کو دیکھتا ہے, لڑکوں کو دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے. تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان کہلائے گا. اس لیے فرمایا کہ فرمایا کرتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ گناہ سے بچو, شرعی پردے کا اہتمام کرو. شرعی پردہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ کرو, بھابھی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, اپنی چچی مومانی, چچا کی بیوی, مامو کی بیوی جو مومانی ہے, عظمت والا رشتہ ہے, لیکن ساتھ میں ان سے پردہ بھی ہے, اپنے چچا, خالہ, پھوپھی, مامو کی بیٹیوں سے پردہ ہے, اور عورتوں کا ان کے بیٹوں سے پردہ ہے. تو گناہ سے بچنے کا اہتمام ضروری ہے. آج امت کا ذوق عبادت خوب کرتی ہے, عبادت کا اہتمام خوب ہے. آپ بتائیں تہجد, تہجد ہے, رات جاگنے والی رات ہے, جی جاگیں گے, نیک کاموں میں پیش ہے, اچھی بات ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, خوشبو لگانے کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی تو دور کرنا ضروری ہے, ورنہ خوشبو بھی ضائع ہوتی ہے. خصوصاً یہ جو بد نظری کا مرض ہے, تصاویر دیکھنا, ٹی وی دیکھنا, یہ حرام ہے. ٹی وی کا دیکھنا اب اگر کوئی ملہ, کوئی مولوی مفتی صاحب ٹی وی پر آ جائے تو عورتوں کو اس کا دیکھنا جائز نہیں ہوگا, وہ حرام ہے. لہذا ٹی وی دیکھنا کہ عبادات تو ہیں لیکن ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. اور عورتوں کو دیکھنا, اس لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ کسی کی ولایت کو مسجد میں مت دیکھو کہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے, ممبر پر کتنا اچھا بیان کر رہا ہے, اشک بار آنکھوں سے رو بھی رہا ہے, تڑپتے ہوئے دل سے دعا کر رہا ہے. فرمایا کسی کی ولایت کا امتحان مسجد میں نہیں ہوگا, بلکہ اس کی استقامت کا امتحان اس وقت ہوگا جب کوئی خوش قامت سامنے آئے. اور وہ کیا ہے؟ اس پر حضرت کا شعر ہے, فرماتے ہیں اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. حضرت والا رحمت اللہ جب یہ شعر پڑھا تو گردن کو ایسے کیا, اس سے سمجھا دیا کہ دیکھو ملا بھی رومانٹک سمجھتا ہے. اس کی قامت ہے یا قیامت ہے؟ کیا قیامت ہے بھائی؟ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے؟ یہ تو رومانٹک دنیا پیش کر دی تاکہ رومانٹک دنیا کے رہنے والے مجانین عالم کو, مجانین جمع ہے مجنون کی, عشق بازی کرنے والے مجانین عالم کو پتا چل جائے کہ ملا رومانٹک دنیا کو سمجھتا ہے. جب سمجھتا ہے تبھی تو علاج کرے گا. وہ کہتے کہ ہمیں اس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا, مولانا صاحب تو ہر وقت ممبر پہ چڑھے ہوتے ہیں, ان کو کیا سے نظر بچانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور سڑکوں پر جائیں تو نظر بچانا کتنا مشکل لگتا ہے. تو فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے سکون کو برباد کرے، وہی یہ بدنظری کا مرض اور بدنظری کا کام کرے، تانگ جھانک عورتوں کو کرے، جو اپنے سکون کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا چاہتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اس کے لیے ہے داغ حسرت سے دل سجائے ہیں. اپنے دل کو داغدار کر دیا حسرت سے. حسرت اس خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو، یعنی دل میں خواہش پیدا ہوئی عورت کو دیکھنے کی، گناہ کرنے کی، اللہ تعالی کی نافرمانی کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن اس کی نظر خواہش پر نہیں، اللہ پر ہے. اس نے اللہ تعالی کی خاطر سے اس خواہش کو دبا دیا، اس پر عمل نہیں کیا. دل نے دل بہت اچھلا اور کودا، دل نے بڑا شور مچایا، لیکن یہ اس کے قابو میں نہ آیا اور دل کی بات نہ مانی. اور بات کیوں مانے؟ ہمارا خالق دل ہے یا اللہ ہے؟ جب اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ کی مانی جائے گی، دل کی تھوڑی مانی جائے گی. دل تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اور اس کا یہ حال ہے کہ اگر ایک اس کو عورت دکھا بھی دو کہ چلو اچھا یہ عورت دیکھ لو، اس لڑکی کو دیکھ لو دل کے کہنے پر، اور ساتھ میں دل کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھ اب اور نہیں دکھاؤں گا، تو جب اگلی حسینہ اور معشوقہ آئے گی نا، وہ کہے گا یہ بھی دکھاؤ. دل تو یہ ہے، اب بتاؤ اس کی بات مانیں گے تو یہ ظالم تو ذلیل و رسوائی کرے گا. اس نے بجائے دل کی ماننے کے اللہ کی مان لیں اور نظر بچا لیں، ساری جنگ یہی لڑ لیں. وہ دل کو جب تکلیف ہوگی، دل میں جب غم آئے گا، اسی غم سے تو اللہ ملے گا. لہذا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ غم اولیاء ہے، یہ اللہ والوں کا غم ہے. اور گناہ کی نافرمانی کر کے بھی تو غم ملتا ہے. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ غم دیکھ نہیں سکتے، یہ غم اٹھا نہیں سکتے، تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بھی تو غموں میں مبتلا ہیں، وہ کون سی خوشیوں میں ہیں؟ پریشان اور بے چین وہ بھی ہیں، سکون انہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس پر، ان کے غموں پر، گناہگارے کے غموں پر مستزاد ایکسٹرا اضافی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے جوتے بھی پڑتے ہیں. اور وہ شخص جو اللہ تعالی کا غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کا غم اٹھاتا ہے، تو اس کے دل کو اگرچہ غم سے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی کے قرب کا سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالی کے قرب کی لذت ملتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ دوبارہ غم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک نظر نہیں ایک لاکھ نظر بچائیں گے، کیونکہ اس نظر بچانے سے جو غم آتا ہے اسی غم سے ہمیں اللہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو مولانا صاحب؟ اس لیے غموں سے نہ گھبرائے. ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور غموں میں کہتا جی ہم غم سے گھبراتے ہیں، اسے غم نہیں آتے. غم تو آتے ہیں، غموں کے ساتھ اللہ کے عذاب کے جوتے بھی پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو، ان کو جو غم اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کے غم میں وہ خوشی عطا فرماتے ہیں. آہ کہ دنیا دار کیا سمجھے گا. اور وہ خوشی کو فرمایا داغ حسرت سے دل سجائے ہیں. اپنا دل ہم نے کیسے سجایا؟ حسرت کے داغ، وہ خواہشات کو پورا نہیں کیا دل داغ داغ ہو گیا، اس سے اپنے دل کو سجا لیا، داغ حسد سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو دل میں اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ غم کی جو کیفیت ہے، واللہ اس کے ساتھ تلاوت کر کے دیکھیں، ذکر کر کے دیکھیں، عبادت کر کے دیکھیں، اس غم کی کیفیت کے ساتھ عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے کا غم ہے، اور میرے مرشد، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قیمتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا رہبر یعنی شیخ وہ بھی قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا راہرو یعنی رستے کا چلنے والا وہ بھی قیمتی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی کانٹا چپ جائے، اس کانٹے کو سارے عالم کی خوشیاں عظمت سلامی پیش کریں، گارڈ آف آنر پیش کریں، تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا کر نہیں سکتے، اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ کانٹا جو اللہ کے راستے میں چپتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اب آپ دیکھیے، ایک شخص گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے میں یہ غم نہیں اٹھا سکتا، بس میں گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا۔ آپ سوچیں وہ ظالم، اللہ تعالیٰ کیا کیا رتبہ ہوگا اس کا؟ جو اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارتا ہے، اور ایک شخص اللہ کی مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے ہر غم اٹھاتا ہے، ہر تکلیف اٹھاتا ہے، ایسے ہی شخص ہے، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، انہی غموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے، اس غم سے اللہ ملتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات ملتی ہیں تو میرے پیارے دوستو فرمائیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو، اپنے فرما برداروں کو، غم اٹھانے والوں کو ایک عالم عطا فرماتے ہیں، ایک ایسا عالم، اس کا سورج الگ، اس کا چاند الگ، اس کے باشندے الگ، اس کی لذتیں الگ، ایک الگ عالم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے عاشق کو، اور اس کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ وہ عاشق ہی سمجھتا ہے، اور اس کے پاس کے بیٹھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ بغیر بادشاہت کے بادشاہت کا مزہ، بغیر مال و دولت کے مال و دولت سے بڑھ کر مزہ، اب وہ اللہ کا عاشق سورج اور چاند کو للکار رہا ہے، بادشاہوں کو للکار رہا ہے، مال و دولت والوں کو للکار رہا ہے۔ اب رہی بات کہ صاحب، یہی بات کہ ممبر پر یہ بات کہنا آسان ہے کہ نظر بچاؤ، لیکن جس وقت ہم بازار میں جاتے ہیں اس وقت بڑی مشکل پیش آتی ہے، عورتیں گزرتی ہیں، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو فرمایا دیکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ممبر پر بولتے ہیں، جس طرح سے اگر یہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ، تو یہ غم ان اللہ والوں نے بھی اٹھایا ہے، غم اٹھا کر دعوت دے رہے ہیں، وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، جمعے کا دن تھا، یہ شعر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اس شعر کو کہا ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر، اس شیر کو کہا ہے کہ لو جی اچھا مولانا صاحب کو بھی غم اٹھانا پڑتا ہے، ان کو بھی نظر بچانی ہوتی ہے. جیسے مولانا صاحب کے بچے کی ولادت ہوئی تو ایک صاحب کو پتا کرنے اچھا مولانا صاحب کی ابھی ولادت ہوتی ہے، جیسے ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا اپنی سہیلی دوست سے کہ بہن بہن یہ لڑکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، اس نے کہا وہی جو میں اور تم کرتے، اللہ کتنی گندی باتیں کرتے. تو ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ میں ان حسینوں سے نظر نہیں بچا سکتا، دیکھو بیٹا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، آپ اس طرف چلے جاؤ. اب اگر کوئی یہ کہے ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹا یہ دیکھو یہ ساری پارٹی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے بغیر داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ملک میں آ جاؤ. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب میں غم نہیں اٹھاتا اور میں تو نظر نہیں بچاؤں گا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں نظر بچاؤں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو عورتوں کو دیکھوں گا. اور غور غور سے دیکھوں گا، غور سے دیکھوں گا، گھور گھور کے دیکھوں گا. تو ایک دن اس کو بھی نظر بچانی پڑے گی. وہ کیسے؟ جب وہی لڑکی بڈھی ہو جائے گی، اب دیکھے گا بڈھی کو دیکھے گا، اور وہی لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہیں تھی، جو پپو لگ رہا تھا، جس کے موبائل میں بیلنس ڈال رہے تھے اور جس کو گرین کڑھائی کھلا رہے تھے، ساتھ میں آئس کریم بھی کی پیشکش ہو رہی تھی، اسی لڑکے کی جب داڑھی نکل آئے گی اور جب مونچھیں نکل آئیں گی اور وہ مونچھوں کو ایسے کر کے تاؤ دے گا، اب اس لڑکے کو دیکھے گا؟ بتاؤ بھائی، اب اس کو کوئی موٹر سائیکل دے گا؟ پہلے جس کو موٹر سائیکل دے رہے خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے جا رہے ہیں. اس لڑکے کو زور سے پکڑ کر بیٹھے، اس نے کہا آپ اتنی زور سے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کہا تمہیں اس لیے اتنی زور سے پکڑوں کہ موٹر سائیکل نہ گر جائے. تو بھائی موٹر سائیکل کو پکڑ، اس کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ یہ سب بدمعاشی کی باتیں ہیں. اور وہ لڑکا موٹر سائیکل اس کو خود دے رہے ہیں، کہتے یہ لو پیسے بھی لو، اس میں پیٹرول بھی ڈال لینا. سب بدمعاشی کی باتیں. اور وہی لڑکے کی جب داڑھی مونچھ نکل آئی، اب جیسے اس کو دیکھا منہ پھیر لیا. اور یاد رکھنا، اگر آپس میں کوئی نافرمانی، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کا کام کیا، ساری زندگی اس کو منہ نہیں دکھا سکے گا. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ عاشق اور معشوق دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے. مثلا دو لڑکے آپس میں کوئی بے شرمی کا کام کریں، کوئی لڑکا لڑکی آپس میں بےہودہ کوئی کام کریں، نظر ملا سکیں گے؟ ساری زندگی کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ کتنی بڑی پگڑی پہن لے. اب ممبر پر بیان کر رہا ہوں، اس لڑکے کو کہا کسی نے کہ چلو آؤ بھائی، ایک مولانا صاحب ہیں، ایک بڑے حضرت صاحب ہیں، ان کے ہاں چلو، ان کے بیان سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس نے اچھا چلو بھائی چلو، ہم بھی کچھ دعا کرا لیں گے. اب جب وہ آیا تو آواز آ رہی تھی بیان کی، اس نے سنا، بڑا زبردست وضو کر کے پہنچا. اب اس کو غور سے دیکھ رہا ہے. جب اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد اٹھا، چپل اٹھائی اور باہر نکل گیا. اب وہ کہہ رہے بھائی کہاں چلے گئے؟ اٹھ کے آئے بھائی کہاں چلے گئے؟ آؤ بیان تو سنو، دیکھو کتنا فائدہ ہوگا، حضرت صاحب سے دعا لیں گے. کہا بس رہنے دو، مجھے معلوم ہے کتنے بڑے حضرت ہیں. ایسا بے شرم آدمی اور حضرت ہوگا؟ میں جانتا ہوں یہ کیا حضرت ہے، ذلت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں ذلیل ہونے سے بچایا، اس لیے فرما دیا تقوی اختیار کرو. اگرچہ تمہارا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری دوادات، تم اپنی جان پر رحم کرو، خدا کے لیے ایسا کام مت کرو کہ جس سے ذلیل ہو جاؤ. کیونکہ جب تم گناہ کرو گے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، بے ہدا کام کرو گے، تو تم ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤ گے. تم کیوں ایسا ذلیل کام کرتے ہو؟ ہم تو چاہتے تم عزت سے رہو، تمہیں اس لیے عزت والے کام بتاتے ہیں، اور ذلت والے کاموں سے تمہیں ہم نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ ایسے بے شرمی کے کام مت کرو، بے حیائی کے کام مت کرو. کیوں اپنی عزتوں کو خود تار تار کرتے ہو، عزتوں کے پردے کو؟ اس ذلت سے جو اٹھانے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو. تکلیف یہ نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کہے گا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، حضرت صاحب آپ کو کیا پتا، مجھے نظر بچانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میرا دل بند ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، یاد رکھو اس بات کو، اگر گناہ سے بچنے میں ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل بند بھی ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، بتائیے یہ موت شہادت کی موت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے مرے تم؟ کہ اللہ، یا اللہ، آپ کے حکم کو، آپ کا حکم کی عظمت کو سلبلند کرنے کے لیے اور اس کی عظمتوں کو قائم رکھنے کے لیے میں نے نظر بچائی، میرا مزاج اتنا رومانٹک تھا کہ بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دل بند ہو گیا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ پیارا نہ کہلائے گا؟ اور اس شخص کے کہ وہ اس شخص کی، دیکھو وہ بات سنیے نا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ کیا فرماتے ہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ایک شخص تقوی میں، تقوی سے زندگی گزارتا ہے اور تقوی سے رہنے کی وجہ سے اسے موت آ گئی، گناہ سے بچنے میں موت آ گئی، اس بے حیا بے غیرت کی زندگی سے یہ اچھی ہے کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھا کر وہ اللہ کے راستے کے، اللہ تعالی کے سپرد اپنی جان کر دی، اور گناہ کی بے شرمی اور بے حیائی میں جینا، کیسی کمینے پن کی زندگی ہے یہ. ہاں، الا من تابا، توبہ کر لے، اللہ سے روئے، ہم گائیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے کیا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، اس مردہ پرستی سے ہمیں نجات دے دیجئے، حیا اور شرم ہمیں عطا فرما دیجئے، اور بے شرمی اور بے حیائی بے ہدا کاموں سے ہمیں بچا لیجئے. کب تک گناہ کرتے کرتے، قبر کی منزل قریب آ رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے، زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایام میں کمی آ رہی ہے، کب تک بے شرمی کا کام کر کے محروم جائیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس کام کے لیے نہیں دی ہے کہ بدماشیاں کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کس لیے عطا فرمائی ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں. اور جو ظالم نظر نہیں بچاتا، کہتا ہے کہ نظر نہیں بچاؤں گا، ایک دن اس کو بڑھاپے سے واسطہ پڑے گا، بڑی بڑی مونچھے، بڑی داڑھی، سینے پر بال، کمر پر بال، اب وہ معشوق ایسا عالم ہو تو کیا حال ہوگا؟ اب دیکھے گا، اب نظر بچائے گا اس سے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص ایک لڑکے پر پاگل تھا، کسی دوسرے شہر میں دیکھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی. اب اس نے دیکھا تو اس سے مانگا کہ آپ اپنا مجھے ای میل ایڈریس دے دیجیے اور اپنا ڈاک کا پتہ دے دے، اب اس کو خط لکھ رہا ہے روزانہ, ہمیشہ ہر مہینے پابندی سے دو دو تین تین خط لکھ رہا ہے کہ تم ایسے تم ویسے, تم سورج ہو, تم آفتاب ہو, تم مہتاب ہو, تم جب بولتے ہو تو کانوں میں رس گھولتے ہو, اور تم جب چلتے ہو تو سبا کی رفتار سے چلتے ہو, اور تم خوشبو ہو سب. اور یہ سب تعریف کس لیے ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب تعریف اس لیے کہ بے شرمی کا کام کرنا چاہتا ہے. ایک لڑکی سے, ایک لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ سے کہا, تم نے میرے اندر کیا دیکھا جو تم نے مجھ سے پیار کیا؟ اس نے کہا, دیکھا ہی تو نہیں ہے, دیکھنے کے لیے سب کچھ کیا. اب آپ بتائیے یہ ساری, یہ فرینڈ شپ, یہ ریلیشن شپ, یہ کس لیے؟ سب بے شرمی کے کاموں کے لیے. تو اب وہ خطوط لکھتا تھا, تو چار پانچ سال گزر گئے. ایک دن اس کا جواب ہے, اس نے کہا, تم اتنے درد بھرے عاشقانہ خطوط لکھتے ہو, کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جاؤ. عاشق کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا, واہ واہ, یہ تو خود ہی جناب پیشکش کر دی, آفر آ گئی, بمپر آفر اور اسپیشل آفر. بس اس نے تمام خطوط اٹھائے, بغل میں دبائے, خوشی کے مارے فوراً ٹکٹ کٹا کر اور دوسرے شہر پہنچا. اور اس نے کہا کہ میں اسٹاپ پر ہی تمہارا انتظار کروں گا. پورا رستے خوشی کے مارے سویا نہیں, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. کیوں؟ کہ جی میرے معشوق سے ملاقات ہوگی. اب جب وہاں پر پہنچا تو ایک صاحب آئے, ملے, کیا حال ہے؟ خیریت؟ اچھا آپ کون؟ کہا, میرا نام فلاں. اچھا آپ؟ اب جو اس نے دیکھا, وہ بڑی بڑی مونچھیں, یہ داڑھی بھی نکل آئی, سینے پر سینہ کھلا ہوتا اس پہ بھی بال نظر آ رہے تھے, گردن میں بھی بال. اب جو اس نے دیکھا تو نظر جھکائی اور کہا کہ بس میں تو آپ کی محبت میں اب نظریں جھکا رہا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہے, شرم سے دیکھا نہیں جا رہا. تو خط نکالا, کہا, دیکھو میں نے 16 اگست 2008 کو تمہیں یہ خط لکھا تھا, اور یہ لکھا تھا. خط پڑھنے کے شرائط شروع کر دی اور زمین دیکھ ہی نہیں رہا اسے. تو اس معشوق نے کہا کہ بھائی خط تو آدھی ملاقات ہے, اب میری تو اب تم سے ملاقات ہوگی, اب تم بجائے خط پڑھنے کے مجھے دیکھو نا. اور تم پیشکش کر رہے تھے میں تمہیں چکن کارن سوپ پلاؤں گا, کڑائی کھلاؤں گا, اور چانپ فرائی چانپ کھلاؤں گا, اور برگر کھلاؤں گا, اور زنگر برگر کھلاؤں گا, پیزا کھلاؤں گا, تو مجھے دیکھو, تم یہ خط کیا پڑھ رہے ہو؟ اب اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب میں تمہیں کیا دیکھوں, اب تم دیکھا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ جس سراپے پر میں مرا تھا, جو حسن کا نقشہ میں نے دیکھا تھا, تالاب تو وہی ہے لیکن اب اس میں پانی نہیں رہا, اب نقشہ بدل گیا, اب تمہیں دیکھا نہیں جا رہا, تو شکلیں بگڑیں گی کہ نہیں؟ اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنائے. بڑے گنگنا کر اس سے باتیں کر رہے تھے, سلام بھی کرتے تھے, السلام علیکم, کیسے حال بھی پوچھے, کیسی ہیں آپ اور آپ کیسی ہیں؟ اب عالم کیا ہوا, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنائے. فرمایا, تم بھاگنے والے ان شکلوں سے, اللہ کے لیے ایسے بے شرمی کے کام مت کرو. کیونکہ کتنے ہی لوگوں نے واللہ اپنی زندگی برباد کر دی ہے ان حسینوں کے چکر میں, کیا ملا ان کو؟ اور جنہوں نے اللہ پر زندگی کو فدا کیا, قربان کیا, ان کی عزتیں دیکھو، دیکھو صحابہ کو دیکھو، اولیاء اللہ، علماء، اللہ تعالیٰ کے عشاق کو دیکھو جنہوں نے اپنے عشق و محبت کے تقاضوں کو اللہ پر فدا کیا، آج ان کی عزتیں ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے. اب کوئی چاہے کہ صاحب میں عبادت کر کے اللہ والا بن جاؤں، تہجد پڑھوں، اشراق پڑھوں، اوابین پڑھوں، خوب ذکر میں زور زور سے جھوموں، لیکن ارے جناب یہ نظر بچانے کا نہ بولو ہمیں، کیونکہ میں تو فلمیں دیکھنے کا شوقین ہوں، جب تک رات کو فلم نہیں دیکھوں مجھے تو نیند نہیں آتی، جب تک میں گانے نہ سنوں مجھے مزہ نہیں آتا. تو میرے پیارے دوستو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبادات کر کے میں اللہ کو پا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاؤں گا، مل جائے گا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی ہم خدا ہم دنیائے دوں، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں، این خیال استو محال استو جنو. ارے تم خدا کو بھی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ فانی دنیا بھی مل جائے، یعنی کوئی آدمی پاکی بھی اور ناپاکی کو جمع کرنا چاہے، ایسا ممکن ہے؟ غلاظت بھی جمع کر رہا ہے اور چاہتے خوشبو بھی ہو جائے. ایک دفتر میں ایک سکھ کام کرتا تھا، تو ان کے اس دفتر میں کوئی بڑا ان کا کاروباری پارٹنر آ رہا تھا، بڑی تیاریاں اور اتنی بڑی صفائیاں. تو سکھ کو اس کے باس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم جرابے موزے پہنتے ہو نا، اس کو بدل کے آنا، اس میں سے بڑی بدبو آتی ہے، اب آنے والا کیا کہے گا تم نے کتنے مہینوں سے اس کو بدلا نہیں ہے. اس نے کہا جی سر. اب وہ جو اگلے دن پہنچا تو افسر بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جرابے بدل کے آنا، تم بدل کے نہیں آئے. اس نے کہا سر مجھے معلوم تھا آپ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے میں وہ موزے اپنی جیب میں رکھ کے لے آیا. تو میرے پیارے دوستو، گناہ کی غلاظت اور گندگیوں کے ساتھ ہم اللہ تعالی کا قرب نہیں پا سکتے. ساری بات یہ آتی ہے، سارا مسئلہ کیا آتا ہے؟ تکلیف کا. کہ صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی پریشان تو ہے، واللہ گناہ سے کسی کو سکون نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حل ملے. اللہ تعالی نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب رہی بات کہ تقوی یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھانا، یہ تمہیں مشکل معلوم ہوتی ہے. ایک کام کرو، کونو مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو. جب تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر حضرت کا نام لیتے تھے، کہ یوں تو اللہ تعالی کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ سے آ لگے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. پھر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کہ یہ اللہ والے پنکھا چلا، ارے دیکھو نا بھائی پنکھا بند ہے، تم لوگ بیٹھے ہیں اہتمام کرو نا. کہ یہ اللہ والے جب ان کا ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں خاصیت رکھی ہے، اور وہ خاصیت یہ رکھی ہے کہ ان کے دل میں جو اللہ تعالی کی محبت ہے، جب انسان ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ محبت اس کے دل میں منتقل ہوتی ہے. اچھا آپ ایک بات دیکھیے، ایک آدمی کو آپ کہیں کہ یہاں سے پیدل سڑک تک جاؤ، اکیلے جاؤ، کتنا مشکل لگے گا. اور یہی اگر کوئی محبوب دوست ساتھ میں ہو، کوئی دوست ساتھ میں ہو، تو 10 میل چلنا آسان ہے، اور باتیں کرتے کرتے ساتھ چلتے چلتے پتا بھی نہ چلے گا. ایسا ہی ہے نا جناب، پتا چلا اگر دوست ساتھ میں ہو تو پھر چلنا بھی مشکل نہیں ہے. اور ویسے آپ کہے کہ یہاں سڑک تک جاؤ تو وہ بس موٹر سائیکل اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے، پیدل چلنا مشکل لگتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، اللہ تعالی کا راستہ اکیلے طے کرنے والے وہ محروم منزل رہتے ہیں، اور جو اللہ والوں کا دامن پکڑ لیتے ہیں نہ صرف یہ کہ منزل پاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی لذیذ اور مزیدار بنا دیتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں ایک اثر رکھا ہے، ایک لذت رکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے ہوتے ہیں. انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، جو غم اٹھائے ہوتے ہیں، جو مشقتیں کی ہوتی ہیں، جو مجاہدات کیے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوئے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب کی لذت عطا فرماتے ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، مجلس میں آتا ہے، صحبتوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ لذت اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ سکون اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ان کے قلب کا نور اس بیٹھنے والے کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کو وہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایسے منزل بڑے مزے سے طے ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کی صحبتوں میں ایسا اثر رکھا ہے جیسے جہاز کا اثر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی آدمی ٹرین سے جدہ جانا چاہے تو ہفتوں کا سفر ہے، لیکن اگر وہی جہاز پر بیٹھ جائے تو جہاز اڑتا ہے 4 گھنٹے میں جدہ میں اتار دیتا ہے. حالانکہ ٹرین کا جو حجم ہے، والیوم ہے، وزن ہے، وہ جہاز سے زیادہ ہے، اس میں پیسنجر بھی زیادہ آتے ہیں، اور جہاز میں پیسنجر 400 آتے ہیں، جہاز کا وزن بھی کم ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو جہاز کی کیفیت ہے وہ ٹرین والوں کو حاصل نہیں ہے. حالانکہ جہاز کا وزن زیادہ، اس لیے فرمایا کہ کسی کے علم کو مت دیکھو، اس کی عبادت کو نہ دیکھو، اس کی کمیت کو مت دیکھو، اس کی کیفیت کو دیکھو کہ اس شخص کے قلب کی کیفیت کا کیا حال ہے، تعلق مع اللہ، اس کا تقویٰ کیسا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے تقویٰ کا اثر ہوگا کہ یہ اللہ والے، یہ اولیاء اللہ جو گناہ سے بچتے ہیں، یہ اپنے اندر جہاز کی کیفیت رکھتے ہیں. لہذا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور نکلتا ہے کہ ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے جلد اللہ والے بن جاتے ہیں، جلدی داڑھی رکھ لیتے ہیں، جلدی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں، جلدی گناہ سے بچنے کی ہمت کا اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس اللہ والے کے قلب کا اثر ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ جو اس سے درخواست کرتا ہے اس اللہ والے سے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائے، میں بھی متقی بن جاؤں، گناہوں کو چھوڑ دوں، اصلاح ہو جائے، وہ اللہ والے اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کے لیے ہمت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے کسی اللہ والے کا سایہ، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. اس کے ہاتھ پر بیعت ہو، اس کی مجلسوں میں بیٹھے، اس سے تعلق رکھے، اصلاحی تعلق رکھے، خطوط لکھے، اب مشورے کرے، نتیجہ یہ ہوگا میرے دوستو، وہ راستہ جو بہت مشکل لگ رہا ہے وہ آسان کیا، لذیذ مزیدار ہو جائے گا. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ 10 دن تم بادشاہوں کے ساتھ رہو، 10 دن تم مال و دولت والوں کے ساتھ رہو، اور 10 دن تم مجانین عالم کے ساتھ رہو، عشق کی دنیا، رومانٹک دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ رہو، پھر فرماتے 10 دن تم کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، تمہیں پتہ چلے گا کہ سکون، لذت اور مزے، فقیری میں شاہی کا مزہ کس کے پاس ہے. یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس، نفس مانے سانس، یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اللہ تعالیٰ اس بوریے پر، پھٹی ہوئی چٹائی پر بادشاہت کا لطف اور بادشاہت کا مزہ عطا فرماتے ہیں میرے دوستو. اس لیے تو حکم ہوا کہ کونو مع صادقین. ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا چیز ہوتی ہے، تم ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو. جب ان کو تم دیکھو گے یار یہ مزے اڑا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی حسین آ رہے ہیں، یہ نظر بچا رہے ہیں، تو یہ کام میں کیوں نہیں کر سکتا. ایک بات یہ بھی ہے نا، انسان کو کوئی کام مشکل لگے تو کرنے والے کے ساتھ رہے، کہہ گئے جب یہ بھی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. بس اللہ والوں کے ساتھ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوچنگ سینٹر ہے، یہ خانقاہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوچنگ سینٹر ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں. تو منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے، اس کے لیے تکلیف اٹھانی ہے، اور یہ تکلیف اللہ کے رستے کی تکلیف ہے. اور اس تکلیف کی مثال ایسی ہے جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے مرچوں والا کباب. اللہ تعالیٰ کے رستے کی تکلیف کی مثال ایسی کہ مرچوں والا کباب. اب آپ کسی کو مرچوں والے بریانی، چٹپٹی، مسالے دار یا مرچوں والا کباب کھاتے دیکھیں تو اس کا کیا عالم ہوگا کہ وہ پسینہ نکل رہا ہے، سوسو کر رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، ناک سے پانی نکل رہا ہے، بار بار پانی پی رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے. اب یہ ساری علامتیں تکلیف کی ہیں کیا نہیں؟ لہذا ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کیا کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کباب کھا رہا ہوں، شامی کباب کھا رہا ہوں. کباب تو بہت ہی تکلیف دے. جیسے ایک قاری صاحب تھے، وہ بیچارے نابینا تھے، ایک دن ان کا شاگرد نے کہا کہ استاد جی، قاری صاحب، میری اماں نے کھیر پکائی، آپ کے لیے لے آؤں. ہم قاری صاحب نے کبھی کھیر دیکھی نہیں تھی، کبھی کھائی نہیں تھی، مادر ذات اندھے تھے بیچارے، کبھی کھیر کھائی نہیں تھی. انہوں نے پوچھا یہ کھیر کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، اس نے طالب علم نے کہا کہ دودھ سے بنتی ہے. کیا ہوتی کیسی؟ کہا سفید سفید ہوتی ہے. اب ان کو کیا پتا سفید کیا ہوتا ہے، انہیں پوچھا بیٹا یہ سفید کیا ہوتا ہے. اب بچہ اپنی سوچ سے سمجھا رہا ہے، اس نے کہا کہ حافظ جی جیسے بگلا ہوتا ہے، بگلا سفید رنگ کا. اب انہوں نے کبھی بگلا نہیں دیکھا، پوچھا یہ بگلا کیا ہوتا ہے بیٹا، تو اس نے ہاتھ کیا، اپنے ہاتھ کو موڑا، ہاتھ کھڑا کر کے اس کو موڑا، اور اس نے کہا استاد جی بگلا ایسے ہوتا ہے. اب استاد نے جو ہاتھ پھیرا، اس نے کہا بھائی بڑی ٹیڑی کھیر ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب یہ کہا جائے کہ گناہ سے بچو تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی بڑی ٹیڑی کھیر ہے. ایسا نہ کرے، کھیر کھانے والے کے ساتھ بیٹھ جائے. جب کھیر کا ایک چمچہ منہ میں جائے گا، اب وہ کہے گا ٹیڑی کھیر ہے. ابھی بیچارے کو پتا نہیں نا، ابھی ہم لوگ اندھے ہیں، ابھی ہم لوگ دل کے اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے جلوے، تجلیات، انوارات الہیہ، معرفت الہیہ، معیت الہیہ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم کہتے ہیں بڑی ٹیڑی کھیر ہے.
لگا. اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو تو کباب کھانے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا یہ آپ کو پسینہ نکلنا، یہ آپ کروٹے بدلنے بے چین، آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، بار بار پیپسی اور سیون اپ پی رہے ہیں، سوسو بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ آنسو، یہ پسینہ، یہ بے چینی، یہ تڑپنا، یہ سب مزے کا ہے. اب وہ کوئی مانے گا؟ ارے بھائی مزے کے آنسو بھی ہوتے، مزے کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور کیا کوئی مزے کا پسینہ بھی ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوگا. تو اس نے کہا تم ایسے نہیں سمجھو گے، یہ لو. اس کا منہ کھولو. اس نے منہ کھولا، کباب اس کے منہ میں ڈال دیا. اس نے کہا اوہو. اب عالم یہ، اس نے کباب کھایا، اب اس کے بھی آنکھوں سے پانی، اب اس کے بھی جناب بال کھڑے ہو گئے مرچوں سے. کہا پانی لاؤ پانی. کہا اچھا آپ کو تکلیف شروع ہو گئی، اب میں آپ کو اور کباب نہیں کھلاؤں گا. مانے گا؟ کہے نہیں نہیں، لاؤ حل میں مزید اور لاؤ بھائی، کچھ اور بھی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس طرح سے چٹپٹی بریانی، مزیدار کباب کھانے والے کو دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بڑی تکلیف میں ہے، اسی طرح سے گناہ سے بچنے والوں کو، تقویٰ سے رہنے والوں کو بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں، ارے ملا کو کیا پتا، اس کو تو بیچارے کو دنیا کے مزے ہی نہیں ملے. اس نے نہ عورتیں دیکھی، نہ ڈانس پارٹی میں گیا، نہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، نہ فیس بک میں اس کا پروفائل ہے، نہ یہ فلمیں دیکھتا ہے. ارے زندگی بھی کیسے گزرے گی، نہ فلم دیکھی، نہ گھومنے گئے، نہ کچھ گئے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو لذت عطا فرماتے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہی ہے، ان اللہ والوں کے ساتھ رہے، بیٹھے، وہ کباب کھا کے دیکھے. جس کو یہ تکلیف سمجھ رہا ہے تب اس کو کہے گا اوفو، یہ تو وہ مزے اڑاتے ہیں کہ بادشاہ کیا جانے. کہا پتا چلا؟ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو، اپنے فرما برداروں کو کیا لذت عطا فرماتے ہیں، کیا دولت عطا فرماتے ہیں، تو یہ لشکر کشی کریں، فوج لے کر دوڑ پڑیں ان کے مزے کو لوٹنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو لذت چھپا کے دیتے ہیں. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کی لذت اور معرفت کو اگر ظاہر فرما دیں تو کوئی کافر کافر نہ رہے. لیکن چھپا کے دیتے ہیں، تھوڑی سی ظاہر ایسے کر دیتے ہیں کہ پاس بیٹھنے والوں کو ہوتا ہے کہ یار کیا مزے ہیں ان کے دل کے سکون اور چین کا. جب میں بے چین دل کے ساتھ ان کے پاس مزے میں آتا ہوں، اس کے دل کے سکون کا کیا حال ہوگا؟ تو گناہ سے بچنے میں لذت ہے، تڑپنے پہ مزہ ہے، اور وہ مزہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے قرب کا مزہ ملتا ہے. میرے شیخ کا شعر فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پیار لیتے ہیں، چما لیتے ہیں، چما. کیسے؟ از لب نادیدہ، از لب نادیدہ، ایسے ہونٹ جو دکھائی نہیں دیتے، انسین، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، دکھائی نہ دینے والے ہوٹے سے سینکڑوں چمے ملتے ہیں، سینکڑوں پیار ملتا ہے. اور فرماتے ہیں من چے گویم روح چے لذت کشید، میں کیسے بتاؤں، میں کس طرح کہوں کہ میری روح کو کیا لذت اور کیا مزہ مل رہا ہے. دیکھو جب اپنا بچہ پیار کرتا ہے کتنا مزہ آتا ہے، کیسے لطف ہے. تو جب بچے کے پیار میں اتنا مزہ ہے تو جس نے بچہ عطا فرمایا اس کے پیار میں کیا مزہ ہوگا. لیکن وہ ہونٹ دکھائی نہیں دیتے. بس اللہ والوں کو سمجھ لو یہی لذت ملتی ہے، وہ پیار ملتا ہے کہ ہم کیا سمجھیں گے. اس لیے فرمایا کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے.
اگر یہ چیز حاصل اللہ سے فضل مانگو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ یہ اولیاء اللہ کا دروازہ, یہ اللہ والوں کا دامن, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا دامن ہے, یہ اللہ والوں کا دروازہ, یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ ہے. یہ اللہ والوں سے تعلق کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازوں کو اپنے اوپر کھولنا اور آئے ان سے تعلق بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتا بھی رہے کہ اللہ اپنا فضل مجھ پر فرما دیجئے کہ میں نے آپ کے ایک ولی کا میرے گمان میں میں اس کو آپ کا پیارا آپ کا مقبول سمجھتا ہوں, اپنے کرم سے یا اللہ میں نے اس کا دامن پکڑ لیا, اپنے کرم سے مجھے محروم نہ فرمائیے اور اپنا قرب عطا فرما دیجئے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرما دے, اپنا قرب عطا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. 100% ایک گناہ بھی نہ کرے, ایک گناہ بھی نہ کرے. اللہ تعالی مجھ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علیہ وسلم. یا اللہ اپنا فضل فرما, یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ تقوی کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, تقوی کی لذت عطا فرما, اپنے قرب کی لذت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کے پرچے کو ہمارے لیے آسان فرما, لذیذ اور مزیدار بنا دیجئے. اللہ والوں کا دامن عطا فرمایا آپ کا احسان ہے. یا اللہ اس ان کے صدقے میں ہم سب کو اپنا قرب خاص, تعلق خاص عطا فرما دیجئے. ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے, گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, بے شرمی بے حیائی کے کاموں سے بچا لیجئے ہماری زبانوں کو, ہماری آنکھوں کو, ہمارے کاموں کو, کہ ہم حسینوں سے اور نہ محرموں سے نہ ٹیلی فون پر بات کریں, نہ ان کے خیالات پکائیں, نہ ان کو دیکھیں. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. ہم سب کو, ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ اپنا فرما بردار بنا, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے اور ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ مال میں وسعت عطا فرما, ہماری تنگی کو دور فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.